اپنے وقت کے مولا کے انتظار میں ہے, جو اپنے وقت کے مولا کے انتظار میں ہے,
خزاں میں رہ نہیں سکتے وہ سب بہار میں ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها, الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي ابن أبي طالب عليه الصلاة والسلام والأئمة المعصومين. درود پڑھنے محمد والے محمد پر. عزیزان گرامی قدر, کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جس مقالے کا تذکرہ ابھی آپ ایک میرے برادر کر رہے تھے, اس کا عنوان اپنے معنی کے اعتبار سے بہت ضخیم ہے. کوشش میری یوں رہے گی کہ اس کو مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کروں. جو عنوان میں نے اپنے مقالے کے لیے انتخاب کیا وہ ہے امامت اور رہبری. یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ دیگر نظریاتی مکاتب فکر کے مقابل مکتب اہل بیت میں امامت کو ایک امتیازی اور خصوصی حیثیت حاصل ہے. اہل تسنن بھی بنیادی طور پر امامت کے منکر نہیں, لیکن وہ اسے ایک دوسری شکل میں قبول کرتے ہیں. مکتب اہل بیت میں اسے اصول دین کا جز مانا جاتا ہے, جبکہ برادران اہل سنت اسے فروع دین میں شمار کرتے ہیں. اس اختلاف کی بنیادی وجہ امامت کا مفہوم ہے جو دونوں مکاتب فکر میں جدا جدا ہے. اہل تسنن کے ہاں امامت کا مفہوم معاشرے کی سرپرستی اور رہبری ہے. آئیے امامت پر روشنی ڈالنے سے قبل لفظ امام کی شرح کرتے ہیں. امام کے معنی ہیں پیشوا یا رہبر. لفظ امام یا رہبر بذات خود کوئی مقدس مفہوم نہیں رکھتے, اس سے مراد آگے آگے چلنے کے ہیں. قرآن نے بھی اس لفظ کو انہی معنی میں لیا ہے. ارشاد ہوتا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 73, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وجعلناہم آئمۃ یہدونا بامرنا, ہم نے ان سب کو پیشوا بنایا جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے. دوسری جگہ کم و بیش یہی الفاظ ہمیں نظر آتے ہیں سورہ قصص میں, اور آیت کا نشان ہے 41, وجعلناہم آئمۃ یدعونا الی النار, اور ہم نے ان لوگوں کو جہنم کی طرف دعوت دینے والا پیشوا قرار دیا. تو معلوم ہوا کہ لفظ امام سے مراد پیشوا, رہبر یا آگے آگے چلنے والے کے ہیں. امام کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے ہمیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور معاشرے میں ان کی حیثیت پر روشنی ڈالنی ہوگی. پیغمبر اکرم معاشرے میں کئی اہم ذمہ داریاں رکھتے تھے. پہلا منصب جو آپ کو عطا ہوا وہ منصب رسالت ہے, یعنی ایسے الہی احکام اور قوانین کو بیان فرمایا کرتے تھے, لوگوں تک قانون الہی کو پہنچایا کرتے تھے. جیسا کہ سورہ حشر آیت نمبر 7, وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, کہ رسول جو تمہیں دے دے اسے لے لو, اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. جو دوسرا منصب آپ کو حاصل تھا وہ قضاوت کا منصب تھا. یہاں اس بات کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ اسلام کی نظر میں قضاوت کا منصب کوئی یوں ہی چھوٹا موٹا منصب نہیں ہے, بہت ہی بامانی اور بہت ہی معتبر منصب ہے. کہ جو خدا کی طرف سے آپ کو عطا ہوا. اور یہ اہم یوں ہے کیونکہ خدا کے قانون کے تحت فیصلہ کرنے کا معاملہ ہے. قرآن میں کئی جگہ پر ہمیں آیات اس طرف روشنی دلاتی ہیں کہ اگر تمہارے درمیان کوئی تنازع ہو جائے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فَرَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ، اگر تم آپس میں کوئی تنازع کر بیٹھو تو اس کو خدا کی طرف اور رسول کی طرف لوٹا دو. بہرحال تیسرا منصب جس پر آپ قانونی طور سے فائز تھے وہ یہی ریاست عامہ ہے. آپ ریاست کے رہبر تھے، مسلمانوں کے نگران تھے، اسلامی معاشرے کے سرپرست تھے. پہلے منصب میں پیغمبر کا کام کلام الہی کو خدا سے لے کر لوگوں تک پہنچانا تھا. یہاں آپ وحی کے تابع تھے. قرآن نے بھی یوں ہی ارشاد کیا کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ یہ اپنی مرضی سے کچھ نطق نہیں کرتے مگر یہ کہ جو وحی الہی ہوتی ہے. لیکن جو دوسرے عہدے ہیں یعنی قضاوت کا منصب اور ریاست عامہ کا منصب، اس میں آپ وحی کے پابند نہیں ہوتے تھے. اگر کوئی ایکسیپشنل کیس ہے تو وہاں معاملہ کچھ اور ہے، لیکن عموماً رسول خدا خود فیصلہ فرمایا کرتے تھے. اور آپ خود بھی یوں فرماتے تھے کہ میں ظاہر پر فیصلہ کرنے والا ہوں، یعنی کہ اگر کوئی مدعی آیا اور اس نے کوئی اپنا معاملہ رسول خدا کے سامنے رکھا، گواہ بھی اس کے ساتھ موجود ہیں، تو جو ظاہر ہے قاضی اس کو دیکھ کر وہ فیصلہ کر دیا کرتے تھے. رسول اکرم کی شخصیت اور معاشرے میں حیثیت پر روشنی ڈالنے کے بعد امامت کے کچھ مفاہیم عرض کرنا چاہتا ہوں. امامت کو اگر ہم معاشرے کی حاکمیت کے معنی میں دیکھیں تو انداز کچھ یوں ہوگا کہ امامت پہلے معنی کے مطابق ریاست عامہ ہے، یعنی پیغمبر کے بعد وہ عہدہ جو معاشرے کی رہبری سے متعلق ہے خالی ہو جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ پیغمبر کے بعد معاشرے کا حاکم اور رہبر کون ہے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں شیعہ اور اہل تسنن کا اتفاق ہے کہ معاشرے میں ایک رہبر اور قائد کی ضرورت ہے. اختلاف فقط اس کے مصداق میں ہے. لیکن اگر مسئلہ فقط معاشرے کی رہبری کا ہوتا تو شیعوں کے یہاں بھی یہ مسئلہ فرعی رہتا، کیونکہ شیعہ جس امامت کے قائل ہیں وہ دینی مرجعیت کا عنوان رکھتی ہے. آئیے ذرا اس دینی مرجعیت پر بھی کچھ روشنی ڈالتے ہیں. دور پیغمبر میں جب لوگوں کو متن اسلام کے بارے میں جاننا ہوتا تھا تو پیغمبر سے سوال کرتے. اب سوال یہ ہے کہ کیا تمام قوانین عام لوگوں کو رسول خدا نے بتا دیے، یا تمام قوانین قرآن میں آ گئے؟ یقیناً زمانہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ پیغمبر تمام قوانین اور احکام عام طور سے لوگوں میں بیان کر دیں. حضرت علی علیہ السلام جو کہ پیغمبر کے جانشین تھے، پیغمبر اسلام نے ان کو تمام چھوٹی چھوٹی باتیں یا کم از کم اسلام کے تمام کلیات آپ سے بیان فرمائے، اور انہیں ایک بے مثال عالم، اصحاب میں ممتاز، خطا اور لغزش سے بری، خدا کی جانب سے نازل ہونے والی تمام باتوں سے واقف شخصیت کے عنوان سے لوگوں میں روشناس کرایا. یہاں امامت ایک کامل اسلام شناس کی حیثیت سے سامنے آتی ہے. ایسی اسلام شناسی جو من جانب اللہ ہے. انہوں نے فقط عقل اور فکر کے ذریعے اسلام کو نہیں پہچانا بلکہ غیبی اور مرموز ذرائع سے اسلامی علوم پیغمبر سے حاصل کیے جو ہم پر پوشیدہ ہیں. یہی علم پیغمبر سے حضرت علی اور حضرت علی علیہ السلام سے بعد کے ائمہ تک پہنچا ہے۔ یہیں سے عصمت کا مسئلہ بھی سامنے آتا ہے کہ جس طرح پیغمبر اپنے بیان اور گفتگو میں عمدن یا سہون غلطی یا اشتباہ سے دوچار نہیں ہوتے، اسی طرح ان کے شاگرد خاص یعنی کہ مولا علی بھی کسی قسم کی اشتباہ سے دوچار نہیں ہوتے۔ یہ گویا امامت کا ایک فضل ہے۔ آئیے اب امامت کو تیسرے انداز سے روشنی ڈالتے ہیں، امامت بمرتبہ ولایت۔ اس تیسرے مرحلے میں امامت اپنے کمال کو پہنچتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ولایت کا مطلب ہے حجت زمان، یعنی کوئی زمانہ یا کوئی عہد اس حجت سے خالی نہیں۔ چنانچہ حدیث کے الفاظ بھی کچھ اسی طرح ہیں کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتت الجاہلیہ۔ کتاب دلائل الصدق میں یہ حدیث اسی طریقے سے مرقوم ہے۔ کتاب مسند احمد بن حنبل میں کچھ اور الفاظ کے ساتھ لیکن مفہوم یہی ہے، یہ حدیث اس طرح سے آتی ہے کہ من مات بغیر امام مات میتت الجاہلیہ، کہ اگر کوئی شخص اس عالم میں اس دنیا سے چلا گیا کہ اس کا کوئی امام نہیں تو وہ جہالت کی موت اس دنیا سے گیا۔ یا ایک اسی حدیث سے نیچے ایک اور انداز سے یہ حدیث ہمیں یوں میں نظر آئی کہ من مات ولیس فی عنقه بیته ومات میتت الجاہلیہ، کہ جو اس عالم میں اس دنیا سے گیا کہ اس کی گردن پر کسی کی بیت نہیں ہے تو وہ جہالت کی موت اس دنیا سے گیا۔ امامت کے مراتب کے حوالے سے اگر میں یوں کہوں کہ شیعوں میں بھی درجے ہیں تو غلط نہ ہوگا۔ جو لوگ امامت کی پہلی صورت کے قائل ہیں یعنی ریاست عامہ، ریاست کا حاکم، بس وہ پہلے درجے کے حد تک شیعہ ہیں۔ اسی طرح وہ حضرات جو ائمہ کے دینی مرجعیت کو تو قبول کرتے ہیں مگر ولایت سے انکار کرتے ہیں، وہ دوسرے درجے کی حد تک شیعہ ہیں۔ البتہ شیعہ اور علماء شیعہ کی اکثریت اس تیسرے مرحلے یعنی امامت بمنزلت ولایت کو قبول کرتی ہے۔ حجت زمان کا بھی عقیدہ اسی طرف ہمیں گائیڈ کرتا ہے۔ آئیے اب اپنی گفتگو کو قرآن کی طرف موڑتے ہیں کہ امامت قرآن میں کس انداز میں ہمیں نظر آتی ہے۔ سورہ مبارکہ مائدہ جس کا نشان 5 ہے اور آیت نمبر 55، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ عزیزان گرامی قادر، انما کے معنی صرف اور صرف کے ہیں، کلمہ حصر ہے، ایک حصار کھینچ دیتا ہے کہ پاس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ولی کے جو اصل معنی ہیں وہ سرپرست کے ہیں، ولایت یعنی تسلط اور سرپرستی، یعنی تمہارے سرپرست صرف اور صرف اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ مومنین ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی قادر، تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ ولی بمانے سرپرست، بمانے ولایت، بمانے تسلط، یعنی کہ تمہارا سرپرست صرف اور صرف اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ مومنین ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اسلام میں رکوع میں زکوٰۃ دینے کا کوئی حکم نہیں آیا ہے، یہ آیت کسی خاص واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ آئیے اب امامت کو حدیث کی دنیا میں جا کر اور پھر دیکھتے ہیں۔ حدیث ثقلین جو کہ بہت ہی مشہور اور معروف حدیث ہے، مستدرک حاکم، احمد بن حنبل، صحیح مسلم، سنن ابی ماجہ، ان میں انہی الفاظ کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ پیغمبر اپنے بعد اہل بیت سے اس حد تک تمسک اختیار کرنے کو کہہ رہے ہیں؟ انہیں قرآن کے مثل ہم پلہ قرار دے رہے ہیں. یقیناً یہ حدیث قرآن مجید کے دوش بدوش اہل بیت کی علمی مرجعیت کو واضح کہتی ہے اور مسلمانوں کے لیے اس امر کی ضرورت پر زور دیتی ہے کہ کتاب خدا کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی رہبری کی طرف بھی رجوع کریں. ایک اور حدیث جو کہ حدیث منزلت کے عنوان سے ہم لوگوں کو حفظ ہے کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کہ اے علی تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. آئیے ذرا اس کی انالیسس کرتے ہیں کہ پیغمبر کیا بتانا چاہ رہے ہیں. قرآن کی روح سے حضرت ہارون کے پاس اس وقت تین عہدے تھے. سورہ مبارکہ مریم آیت کا نشان 53، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَوَحَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَا هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے اپنی رحمت سے ہارون کو جو ہے وہ حضرت موسیٰ کے بھائی ہارون کو ان کا نبی بنا دیا، اپنا نبی قرار دے دیا، یعنی کہ حضرت ہارون کے پاس نبوت کا عہدہ موجود ہے. سورہ مبارکہ آراف آیت نمبر 142، وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی، کہ حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون سے کہا کہ تم میری قوم کے اندر میرے خلیفہ ہو جاؤ. یہاں حضرت ہارون کا دوسرا عہدہ ہمیں نظر آتا ہے، یعنی کہ خلافت. تیسری جگہ سورہ طہٰ آیت نمبر 29، واجعل لی وزیرا من اہلی، کہ میرے لیے وزیر قرار دے دے جو کہ میرے اہل میں سے ہو. یہاں حضرت ہارون کا تیسرا عہدہ یعنی کہ وزارت ہمیں نظر آتا ہے. پیغمبر اکرم نے صرف ایک کنڈیشن لگائی ہے نسبت کے ساتھ کہ بس میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، یعنی کہ وزارت کا عہدہ اور خلافت کا عہدہ بعین ہی جناب امیر کے لیے اس آیت کی روح سے اور حدیث کی روح سے ثابت ہوتا ہے. اگر تو رسول اکرم یہ جملہ ہی ارشاد نہ فرماتے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، تو پھر اس بات کا امکان موجود تھا کہ نہ جانے کس مصداق کس انداز سے یہ حدیث تھی اور کیا رسول خدا کہنا چاہ رہے تھے. لیکن جب کسی ایک خاص عہدے کی طرف اشارہ کر کے منع کیا گیا کہ بس میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ باقی تمام عہدے جو حضرت ہارون کے پاس موجود ہیں وہ بہنے ہی حضرت علی کے پاس بھی موجود ہوں گے. تو یہ حدیث اس انداز سے بھی بہت اہمیت کی حامل ہے. اور بس آخری حدیث کہ جو کہ میں آپ کے سامنے نقل کرنا چاہوں گا، وہ بھی بہت مشہور اور معروف، کہ جب یہ آئے بلغ نازل ہوئی تو اس کے بعد رسول خدا نے حاجیوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ الست اولا بکم من انفسکم، کہ کیا میں تم پر تمہارے نفسوں سے زیادہ حاکمیت نہیں رکھتا یا اولیت نہیں رکھتا. قالو بلا، سب نے کہا کیوں نہیں. پس رسول اکرم نے فرمایا کہ من کن تو مولا فہذا علی مولا. یہاں پر مولا یعنی کہ ولایت، یعنی کہ سرپرست، یعنی کہ اولا بتصرف. تو اس آیت اور قول پیغمبر سے حضرت علی کی امامت اور رہبری روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے. آخر میں ایک عقلی دلیل ہم قائم کرنا چاہیں گے کہ پیغمبر اکرم نے 23 سال کے عرصے میں نہ صرف یہ کہ قانون الہی اور ہدایت بشری کے لیے سنہرے اصول دیے، بلکہ انتہائی جد و جہد کے بعد ایک اسلامی ریاست کی بنیاد ڈالی. 11 ہجری کی ابتدائی ایام میں ہی رسول خدا اس دنیا سے رخصت فرما گئے. رسول کے فرائض کی جانب قرآن نے یوں توجہ دلائی کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ یہ رسول آیات کی تلاوت کیا کرے گا، یتلو علیہم آیاتہ، پھر نفوس کا تزکیہ کیا کرے گا، کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیا کرے گا. رسول اکرم کے پردہ فرما جانے کے بعد نبوت اختتام کو پہنچتی ہے اور اب نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی نئی شریعت آئے گی، لیکن جو فرائض پیغمبر اسلام کے ذمے تھے وہ ہرگز منسوخ ہو کر اختتام کو نہیں پہنچتے. لہذا لازم ہے کہ آپ کے بعد ایک آگاہ اور متقی شخصیت پیغمبر کے خلیفہ اور جانشین اور مسلمانوں کے امام اور پیشوا کی حیثیت سے ان فرائض کو ہر زمانے میں نبھائے۔ المختصر، وہ نظام و شریعت جسے رسول اللہ نے نافذ کیا، اس کے استمرار کے لیے ضروری ہے کہ ایک شخص جو اسی طرح قانون الہی سے واقف ہو جس طرح رسول خدا واقف تھے۔ پس اس فرق کے ساتھ کہ حضور نے یہ قوانین براہ راست خدا سے حاصل کیے اور آئمہ یہ قوانین رسول خدا سے اخذ کیا کرتے تھے اور ان کو نافذ کرنے اور ان قوانین کی تشریح کے لیے اسی طرح سے معصوم تھے کہ جس طرح سے رسول خدا معصوم تھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا درود پڑھ دیجیے محمد۔ اگر کسی برادر کے ذہن میں یا کسی خواہر کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ یقیناً مجھ سے کر سکتے ہیں۔